الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، الحمدللہ ہم مومن اور مسلم ہیں. ایمان اور اسلام کتنی بڑی دولت ہے، اگر اس کا احساس ہو جائے ہمیں صحیح معنی میں تو ہم پھولے نہ سمائیں اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. ہمارے بزرگوں میں، محدثین اور فقہاء میں ایک بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام وقیع ابن الجراح رحمہ اللہ تعالی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہوتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے تھے، ان کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، حنفی تھے مگر خود امام بھی تھے. ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رات کو نماز میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. جب حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں اور زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری میں مشہور تھے. تو جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ امام وقیع ابن الجراح بڑے موٹے تازے ہیں ماشاءاللہ. تو پوچھا کہ ہم تو سنتے تھے کہ تم عراق کے راہب ہو، تارک دنیا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، کوفہ کے تھے جہاں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، تم عراق کے راہب، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اتنے موٹے تازے کیوں ہو پھر؟ معلوم ہوتا ہے بہت کھاتے ہو، حالانکہ سنا آپ نے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. عجیب معمول تھا، کیسے کیسے لوگ اسلام میں گزرے ہیں، تو تم اتنے موٹے کیوں ہو، اتنے موٹے تازے کیوں ہو؟ فرمایا کہ حضرت مسلمان ہونے کی خوشی میں، اللہ پاک نے مجھے مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، ایمان دیا ہے، بس میں مست ہوں، خوشی اور مسرت کی وجہ سے میں پھولے نہیں سماتا. ہمارا اردو محاورہ یہاں بہت فٹ ہوتا ہے، پھولے نہیں سماتا. تو واقعتاً ایمان و اسلام ایسی بڑی دولت ہے، لیکن جب ایمان و اسلام پر صحیح محنت نہیں ہوتی، اس کے بجائے دنیا پر محنت ہوتی ہے، دنیا کی لالچ اور تما اور اس کی عظمت دل میں آتی ہے، تو پھر اسلام اور ایمان کو مومن بھی ٹکوں میں بیچتا ہے، رین اور سینٹ میں بیچ دیتا ہے. کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی نوکری میں گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی چیز میں کبھی کسی چیز میں. ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے دنیا میں جو شراب بیچتے ہیں, شراب نوکری کرتے ہیں, شراب کی, شراب بیچنے کی, سور کا گوشت بیچتے ہیں. مجھے ایسے مسلمان ملے ہیں, روتے بھی ہیں, ان کو افسوس بھی ہے, مگر دنیا کی محبت ایسی کہ ایسا ایسی ملازمت چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے, کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہوئی. ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کو آرے سے چیرا جاتا تھا, لیکن پھر بھی اسلام نہیں چھوڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے ٹیک لگا کر بیت اللہ شریف کے پاس سوئے ہوئے تھے, ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, ظلم و ستم سے کافروں کے تنگ ہو چکے تھے, اگر فریاد کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے, اب بیٹھ گئے. فرمایا تم لوگ بہت جلدی مچا رہے ہو, پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو تو آرے سے چیر دیا گیا مگر اسلام کو نہیں چھوڑا, لوہے کی کنگھیاں کی گئی جس میں گوشت کو نوچ کر ہڈی تک پہنچ گئی, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. کیوں تم جلدی مچاتے ہو؟ ولکنکم تستعجلون, ایک دن آئے گا اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے, تم غالب ہوگے, اور اللہ پاک نے وہ دن دکھلا دیا. تو بڑی دولت ہے میرے محترم دوست بزرگ, ایمان اور اسلام. فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اس نعمت کو لے کر بارگاہ الہی میں پہنچیں, اور صرف لے کر نہیں جیسے تیسی, بلکہ اس کو مکمل کر کے, کامل بنا کر, پرفیکٹ کمپلیٹ, کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اس کو ٹھوکا جائے تو خالص نکلے اور کامل نکلے, اور اللہ پاک پاس کر دیں, چلے جاؤ, تمہارے پاس ویزا ہے اور پاسپورٹ بھی ہے, چلو میری جنت میں چلے جاؤ. کیونکہ وہ قیامت کے دن ایمان کو بھی پرکھیں گے, جانچیں گے کیسا ایمان تھا. اور جیسا کہ ہم بار بار سناتے ہیں, بخاری اور مسلم کی صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ نماز پڑھنے, روزہ رکھنے اور حج کے باوجود بھی ایسے امتی اور کلمے والے ہوں گے جن کو پہلے جہنم میں جانا ہوگا. یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. اس لیے کہ ایمان تو ہے ماشاءاللہ, دین بھی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, لیکن مکمل نہیں ہے. ایک طرف کچھ عبادت ہے تو دوسری طرف بہت سارے گناہ ہیں, دوسری طرف بہت سارے احکام ہیں جو چھوٹ رہے ہیں. ایک پاؤں اسلام میں ہے اور ایک باہر ہے, ہم سمجھتے ہیں اتنی ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جہاں کافروں پر ہوئی ان کو ایمان دینے کے لیے, وہیں ایمان والوں پر ہوئی ان کو ایمان پر جمانے کے لیے اور ان کے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے. اور اللہ پاک بھی بار بار جو قرآن میں پکارتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی سے ایمان مکمل ہوگا, مگر تقوی کے ایمان ناقص ہے. یا ایھا الذین آمنوا, آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو, خود پکارتے ہیں ایمان والو, پھر فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور آخرت کے دن پر. آدمی کہے اللہ پاک سے آپ تو ہمیں خود پکار رہے ہیں ایمان والے, پھر کیوں فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ؟ مطلب وہی, اپنے ایمان کو مکمل کرو. تم اپنے یقین کو ذرا جانچو, کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن تمہارے دل میں اللہ کی ذات عالی اور صفات عالیہ کا یقین کتنا ہے؟ ہدایت یافتہ وہ ہے, اور دنیا اور قبر و آخرت میں امن و امان اس کے لیے ہے جس کا ایمان و یقین ایسا ہو کہ اس میں ذرا بھی کسی نوعیت کا کوئی شرک نہ ہو. اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا کر, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. تو اس طرح ایمان لائے کہ ایمان میں ذرا بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو. یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے, ظلم سے مراد شرک ہے. خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفسیر بیان فرمائی ہے, بخاری شریف میں ہے. ذرا بھی شرک نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے سوا کوئی بھی ہم کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کامیابی ناکامی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہمارے کام بنانے والے وہی، بگاڑنے والے بھی وہی. نہ پیسے سے کام بنے گا، نہ پوزیشن سے کام بنے گا، نہ عہدے سے کام بنے گا، صرف اللہ کے بنانے سے بنے گا اور اسی کے بگاڑنے سے بگڑے گا. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجلد منك الجد. ولا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. کرنے دھرنے والے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، تنہا اللہ پاک ہے. یہ ایمان بنانا، اپنے ایمان کو مکمل کرنا تاکہ مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، سوچنے کی چیز ہے. اور اسی ایمان کے اوپر اللہ پاک کی مدد اور نصرت آتی ہے. صرف ایمان کے نام پر نہیں آتی، ایمان کی حقیقت پر آتی ہے، ایمان کے کمال پر آتی ہے. صرف ایمان کے نام اور رسم پر نہیں آتی. دیکھیں جب غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، حتیٰ کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، مسلمانوں میں ذرا پستی آئی، افسوس تھا اور رنج تھا، کیا ہو گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ہمارے بیچ میں اور ایسا ہو گیا؟ جبکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے نصرت و مدد کا. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. کمزور مت بنو اور غم بھی مت کرو. کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بناؤ. اگر تم مومن رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہ پاک یوں فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اگر تم مومن ہو. کیا وہ کافر ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ. صحابہ کرام جو احد میں شریک تھے کافر ہو گئے تھے؟ پھر اللہ پاک جو فرما رہے ان کنتم مومنین، کیا مطلب اس کا؟ ایمان کے تقاضے سے کچھ خلاف ورزی ہو گئی. ایمان کا تقاضا تھا کہ تم مکمل فرما بردار ہوتے اور تم سب فرما بردار رہتے، مگر ہوا کیا تھا؟ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے جو پہاڑی راستے پر تھے، تیر اندازوں کی 50 آدمیوں کی جماعت، اس میں سے کچھ لوگوں نے ذرا سی نافرمانی کر لی، وہ بھی اجتہادی نافرمانی، کھلم کھلا نافرمانی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہیں رہنا، ہٹنا مت. لیکن جب دیکھا کہ کفار میدان سے بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت لوٹنے کا وقت ہے، اتر کے چلے آئے، امیر کی بات نہیں مانی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، آپس میں اختلاف ہو گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی بجا آوری میں صرف چند صحابہ کرام سے بھول ہو گئی، یہ ایمان کے خلاف ہوا. اس لیے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ان کنتم مومنین وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. معلوم ہوا اللہ پاک کی مدد کے لیے پوری اجتماعیت کو اور پورے مجمع کو ایسا پکا اور ٹھکا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ سے دور رہے. ایک حکم بھی اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ٹوٹنا چاہیے، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اس کا اہتمام کیا جاتا تھا غزوات میں، جب لشکر چلتا تھا تو جانچ پڑتال ہوتی تھی، کیسے لوگ ہیں، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کی نگاہ کس چیز کی طرف ہے. اللہ پاک نے بار بار صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی. دیکھیں احد میں فرمائی، غزوہ حنین میں بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، اپنی تعداد پر اور کثرت پر بھروسہ ہو گیا، آج ہم کو کون شکست دے سکتا ہے، ہم 12,000 ہیں. 313 جب بدر میں تو فتح یاب ہوئے، آج تو 12,000 ہیں، کون ہم کو شکست دے سکتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری طرف سے نگاہ ہٹ گئی تعداد پر اور کثرت پر، فوراً تنبیہ فرمائی. فلم تغن عنکم شیئن، یہ کثرت تم کو کام نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تنگ کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی. جب کافروں نے تیر مارا ہے تو مسلمان میدان سے بھاگ گئے. لیکن یہ صحابہ کرام تھے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، فوراً تنبہ ہو گیا فوراً. ہم لوگوں کو نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت ہم پر غالب آ چکی ہے، عیش پرستی اور تنعم ہمارا شیوا بن چکا ہے، لہذا بار بار مار پڑتی ہے تب بھی تنبیہ نہیں ہوتی. کبھی یہاں مسلمان پٹ رہے ہیں، کبھی وہاں پٹ رہے ہیں، کبھی وہاں پٹ رہے ہیں، کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، کوئی آہ کرنے والا بھی نہیں ہے، سب تماشا دیکھتے ہیں اور خبریں سن رہے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا حضرت عمر کے زمانے میں، ایک مسلمان کو کافروں نے ظلمن شہید کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا، جاؤ خبر لو ان کی، کیا سمجھتے ہیں یہ. صحابہ اکرام کو فوراً تنبہ ہو گیا اور ان کی توجہ پھر اللہ پاک کی قدرت کی طرف آئی. کرنے والے اللہ پاک ہے، زیادہ تعداد ہونے سے فتح نہیں مل سکتی، ہتھیاروں سے فتح نہیں ملتی، اللہ پاک کے یہاں سے آتی ہے. متوجہ ہوئے، اللہ پاک نے پھر اپنی مدد بھیج دی اور جنگ جیت لی گئی، بہت مال غنیمت حاصل ہوا غزوہ حنین میں. تو یہ واقعات تنبیہ ہیں ہم سب کے لیے، اللہ پاک کا وعدہ حق ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. تعبیر بھی استمرار کی ہے، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے رہیں گے، انا لننصر رسلنا، اور ایمان والوں کی مدد کرتے رہیں گے، انہیں فرمایا صحابہ کی، ایمان والوں کی، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، قیامت کے دن بھی. مگر وہی ایمان چاہیے جو اللہ پاک چاہتے ہیں، ایمان کا وہ معیار چاہیے جو اللہ پاک چاہتے ہیں، ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ، نہ مال پر، نہ ساز و سامان پر، نہ کثرت تعداد پر، کسی چیز پر نہیں، صرف اللہ کی ذات پر. یہ یقین معمولی چیز نہیں ہے میرے محترم دوستو بزرگوں. ہمارے جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم بھی ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ذرا سے جب پریشانی آ جاتی ہے، مالی اعتبار سے پریشانی آ جائے، پھر دیکھیں ہمارے نمازوں کا حال کیا ہے، ہمارا دھیان کہاں ہے، ہماری تلاوت کہاں گئی، ہمارا ذکر کہاں گیا، ہماری عبادت کہاں گئی، کتنے کمزور ہیں ہم. صحابہ جیسا حال اگر ہمارا ہوتا کھانے کا، کہ شام کو کھایا صبح کا پتہ نہیں ہے کہ روٹی ملے گی کہ نہیں، نہ ہمارے لیے نہ بچوں کے لیے، تو ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ رات کو نیند بھی نہیں آئے گی. لیکن صحابہ کرام کا معمول تھا، کیسا ایمان ان کا تھا، کیسا توکل تھا، کیسا اعتماد تھا اللہ پر. تو یہ ایمان سیکھنا بہت اہم ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ ایمان سیکھا جاتا ہے مجاہدات میں. اسباب کے خلاف چیزیں ہوں، سب سہارے ٹوٹ جائیں، صرف اللہ کی ذات کا سہارا ہو، اس وقت بھی اعتماد ہو اللہ کی مدد پر. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت کے کام میں لگا کر، نامناسب حالات میں اللہ کے راستے میں نکال کر، یہ ایمان سکھایا تھا. بخاری پڑھنے والے اور حدیث کی کتاب پڑھنے والے بھی جانتے ہیں، ایک نہیں دسیوں واقعات بخاری شریف میں ہیں. جو کچھ توشہ میسر تھا، کافی توشہ نہیں ہوا کرتا تھا، جو کچھ میسر ہوا لے کے نکل گئے حکمتہ نکلنے کا، تھوڑے دنوں کے بعد کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا. کیسے کام چلتا تھا؟ اللہ پاک کی غیبی مدد پر. یہ ان حضرات کا ایمان تھا، آج نہیں کہا جا سکتا ہم سے اور آپ سے، کیونکہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، لیکن ان سے یہ کام کروایا گیا تھا، کیونکہ ان کی تربیت کرنی تھی، ان کے ایمان کو بنانا تھا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی معجزات پیش آتے، کنویں کا پانی خشک ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر ڈال دیا اور پانی جوش مارنے لگا. کبھی پانی ختم ہو گیا، ایک پیالے میں پانی حضرت نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی جوش مارنے لگا، اور جتنے بھی تھے صحابہ سب کا کام چل گیا، پینے کا بھی وضو کا بھی، بہت سارے واقعات. اس طرح صحابہ کرام کی تربیت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کیونکہ ان کو آنے والے امت کے لیے اگزامپل بنایا گیا تھا. والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اس لیے اللہ پاک کی طرف سے ایسے حالات آتے تھے، ہم لوگ نہیں جم سکتے، یہ حضرات جمنے والے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر سب طرف سے کافر جمع ہو گئے کہ اب تو جنازہ نکال دینا اسلام کا مدینے سے، ختم قصہ. سارے یہود، مختلف قبائل، مکے کے اور اطراف کے سب جمع ہو گئے. اس لیے نام اس کا عذاب، اور بڑی مشکل کیفیت تھی اور حالت تھی جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. یہ دل جو ہے، یہ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، معلوم ہو رہا تھا باہر نکل جائے گا، ایسا خوف تھا. لیکن یہ صحابہ کرام تھے جمع ہوئے، خندق کھود رہے تھے، خندق انہی کافروں سے حفاظت کے لیے، پیٹ پر پتھر بدھے ہوئے تھے، کئی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا. ہم ہوتے تو کیا کہتے، یہ لو اپنا چلا، یہ لو اپنی جماعت، اور یہ اپنا چار مہینہ، ہم تو چلے گھر، تم جانو تمہاری تبلیغ، تم جانو تمہارا جہاد. لوگ مزے سے گھر کھا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، ہمیں کو یہ مجاہدہ کرنا ہے؟ ان صحابہ تھے، وفادار تھے، رز پڑھتے تھے، شیر پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آپ کے دین کے لیے محنت کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے. دیکھیے، بریانی زردہ کھا کر شیر پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اور جمنا، یہ ہے کام. مطلب پیٹ بھرے ہو کر شاعری کر لینا اور باتیں کر لینا بہت آسان ہے، لیکن دین کی خاطر جب فاقہ ہو اور مجاہدہ ہو، ہماری حیثیت بھی جا رہی ہو، پوزیشن بھی جا رہی ہو، عزت بھی جا رہی ہو، پھر بھی ہم جمے ہوئے ہیں، واللہ العظیم یہ ہے ایمان، یہ ہے وفاداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صحابہ کرام نے کر کے دکھلائی ہے، پیٹ پر پتھر بدھے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، سخت سردی ہے، کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، پھر بھی کہہ رہے ہیں چونکہ ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے اس لیے ہم تو ہٹنے والے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسلی دیتے تھے اور شعری میں جواب دیتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کتنے دن تک آپ کھائیں گے دنیا میں، کتنا کھائیں گے؟ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی آخرت بن جائے، جنت میں کھائیں گے، وہاں پھر بھوک نہیں لگے گی، وہاں کبھی بیمار نہیں ہوں گے، یہاں تو کھا کھا کے مرتے ہیں. یہی کھانا جو ہماری صحت کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ پاک چاہیں تو بیماری کا سبب بن جاتا ہے. تو ایمان کی ایک حقیقت ہے میرے محترم دوستو بزرگو، یہ ایمان سیکھا جاتا ہے مجاہدے میں. جب اسباب سب کٹ جاتے ہیں، ظاہری وسائل نہیں ہوتے، تب پھر مومن کے دل میں اس کی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے، پھر اللہ پاک بھی اس کو نوازتے ہیں. اس لیے میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ پاک نے ایمان والوں سے ان کی جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ جنت کا بدل ہے، ہم نے اس کے بدلے جنت لے لی، اب کہاں ہے وہ؟ مال ہمارا نہیں، جان ہماری نہیں، اللہ پاک کی امانت ہے تھوڑے دنوں کے لیے ہمارے پاس. پھر مومن کی بڑی شان بیان فرمائی گئی، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کے راستے میں ہتھیلی پر جان لے کر نکلتے ہیں، جان دیں گے کافروں کی، جان لیں گے کافروں کی، یا اپنی جان دیں گے، دو میں سے ایک ہوگا، کافروں کی جان لیں گے یا اپنی جان دیں گے. نیت ہے ہر وقت جان دینے کی، جان سب سے عزیز و پیاری چیز ہے، اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن میرے دین کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار، حتیٰ کہ جان بھی دینے کو تیار، اور یہ اللہ پاک کا سچا پکا وعدہ ہے. تورات، انجیل، قرآن سب میں مذکور ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون؟ جو چاہے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے دیکھ لے، اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کر کے رہیں گے. اور فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بی، یہ جان تمہاری اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تھوڑے دنوں میں چلی جائے گی. مال بھی امانت ہے، تھوڑے دنوں میں چلا جائے گا، تم چلے جاؤ گے، مگر اللہ کے دین کے اوپر لگا دو، اللہ پاک ہمیشہ کی جنت دینے کو تیار ہیں، اپنی رضا دینے کو تیار ہیں. جنت میں ایک بڑی نعمت ملے گی. اللہ پاک جنتیوں سے پوچھیں گے اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے پروردگار سب کچھ ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہارے اوپر اپنے رضوان اور رضا مندی کو نازل کرتا ہوں، اب کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا. جنتی خوش ہو جائیں گے، سبحان اللہ، اب اللہ پاک کبھی ناراض نہیں ہوں گے. بہت بڑی دولت ہے یہ، جنت میں اللہ کی رضا ملے گی. لیکن ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کا جو حق ہے کتنا ہم پورا کر رہے ہیں. یقیناً اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، یقیناً اس میں ہم اللہ کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں پورا. اس لیے اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتے ہیں التائبون، مومنین کی شان جن کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے یہ ہے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ میں اپنی نفس پرستی میں پڑا رہا، گناہ کرتا رہا، تعیش میں پڑا رہا، صرف اپنے آرام کو دیکھتا رہا، دین اگرچہ آپ کا مٹتا رہا، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی رہیں، مگر میں اپنے اچھے اچھے گھر بناتا رہا، اچھے اچھے فرنیچر تیار کرتا رہا، اور اچھے اچھے کاریں فراہم کرتا رہا، اچھے اچھے کھانے اور کپڑے تیار کرتا رہا، ضرورت سے زیادہ بلکہ انف اور کافی سے زیادہ ہم دنیا جمع کرتے رہے، لیکن آپ کے دین کی محنت کا جو حق تھا اس کا شاید دسواں حصہ بھی ہم نے ادا نہیں کیا. تو مومن کو سب سے پہلے اپنی پچھلی غلط زندگی پر جو تعیش میں گزری ہے، اپنے دنیا کے جن کو ہم تقاضے کہتے ہیں، حالانکہ وہ تقاضے نہیں ہے بلکہ جو دنیا کی لالچ اور حرص اور محبت ہے، اس کو پورا کرنے میں مشغول رہے، اور آپ کے دین کی محنت کا حق ادا نہیں ہوا، ہم سے خود آپ کے احکام ٹوٹے اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹی، میرے گھر والوں سے، میرے محلے والوں سے، میرے شہر والوں سے مجھے اس پر رونا بھی نہیں آیا، میرے دل کو کوئی ٹھیس بھی نہیں پہنچی، اللہ کے سامنے توبہ کرے، گڑ گڑائے اور روئے پچھلی زندگی پر، سب سے پہلا قدم یہ ہے. التائبون، التائبون. اس کے بعد العابدون، پوری زندگی کو عبادت والی بنا دے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا مطالعہ کرے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے، اس نہج پر زندگی گزارے. عبادت اس کا نام ہے کہ اللہ پاک کے حکموں کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے بندہ جھکا ہوا ہو، جس وقت جو حکم متوجہ ہو اس کو کر کے دکھلا دے، اس کا نام عبادت ہے. اقصى غاية التذلل کا نام عبادت بتایا گیا بڑی بڑی کتابوں میں، انتہائی اللہ پاک کی عظمت قائم کر کے ایک دم جھک جائے، جو حکم ہو فوراً علی الرأس والعین، پوری زندگی ایسی ہو، اس کو کہتے ہیں العابدون، التائبون العابدون. اور الحامدون، اللہ پاک کی ہر حال میں تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، اس کا شکر ادا کرے، جس حال میں بھی اللہ پاک رکھے اللہ کا شکر ادا کرے. السائحون، السائحون کی ایک تفسیر ہے اللہ کے راستے میں چلے، سیاحت کرے دین کے لیے. الراکعون الساجدون، نماز پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے. اور پھر فرمایا العامرون بالمعروف والنهون عن المنکر، جس طرح خود وہ توبہ کر کے صحیح زندگی پر آیا، عبادت والی زندگی اختیار کی، حمد اور شکر والی زندگی اختیار کی، رکوع سجدے والی زندگی اختیار کی، اسی طرح دوسروں کو بھی زندگی پر لائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، تاکہ ایک ماحول پیدا ہو، اجتماعیت پیدا ہو، تاکہ اللہ کی نصرت و مدد مجمع پر آئے، مسلمانوں کے مجمع پر آئے، امت پر آئے, امت پر. یہ کب ہوگا؟ جب اجتماعیت ہوگی اور اجتماعی طور پر سب لوگ دیندار ہوں گے. احد کا واقعہ یاد کیجئے, حنین کا واقعہ یاد کیجئے. اس لیے اللہ پاک یہ ذمہ داری دے رہے ہیں ہم کو اور آپ کو, ہمیں خود بھی توبہ کرنی ہے اور دوسروں کو بھی توبے کی طرف دعوت دینی ہے. ہم کو کچھ بھی عبادت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے پانچ وقت کی, دوسروں کو بھی نماز کی طرف بلانا ہے. ہم کو خود بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں, دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینی ہے. ہمیں خود بھی رکوع سجدہ کرنا ہے, ہمیں خود بھی اللہ کے دین کے لیے سعادت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر لانا ہے. جو کار خیر ہے اس کی دعوت دینا, اور جتنی برائیاں اور گناہ ہیں ان سے روکنا. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت, کوئی گناہ نہ کریں, جہاں گناہ ہو پھر توبہ. فرمایا بشر المؤمنین, ایسے ایمان والوں کو اس جنت کی بشارت سنا دیجئے جس کا وعدہ ابھی سنایا گیا تھا کہ اللہ پاک نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. جب مومن کی یہ شان ہوگی اور صفت ہوگی تو اللہ پاک ایسے ایمان والوں کو جنت نصیب فرمائیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو, ایمان ایک فدائیت کا نام ہے. جب ایمان صحیح آتا ہے, کامل آتا ہے, یقین بنتا ہے, تو اللہ پاک کی بے انتہا محبت آتی ہے. اس لیے کہ سوچتا ہے کہ جیسے کافروں کو اللہ پاک نے دنیا دی, مجھے بھی دی ہے ماشاءاللہ, میں بھی کھا رہا ہوں پی رہا ہوں, میرے پاس بھی گھر ہے, کار ہے, بیوی بچے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اللہ پاک نے مجھے ایمان دیا ہے, ایمان دیا ہے. دنیا کے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں, کتنے سارے ملکوں کے پریسیڈنٹ ہیں ان کے پاس ایمان نہیں, کتنے سارے پرائم منسٹر ان کے پاس ایمان نہیں, کتنے بڑے بڑے بزنس مین اور تاجر ان کے پاس ایمان نہیں, کتنے بڑے بڑے فارمر ہیں جو ہیلی کاپٹر میں گھومتے ہیں ان کے پاس ایمان نہیں, مر کے چلے جائیں گے جہنم میں. اللہ پاک نے مجھے ایمان دیا ہے, ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں, باطنی نعمتیں بھی دی ہیں, پروردگار تیرا شکر ہے. لہذا ہم آپ کے ہیں, ہم آپ کے ہیں, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. یہ انہی کے ہوا جانے کا یہی مطلب ہے. اے اللہ آپ کے لیے میں جی رہا ہوں, آپ کے دین کے لیے, آپ کے دین پر چلنے کے لیے, آپ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے, آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے میں جی رہا ہوں. میرے جینے کا مقصد اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنا صرف نہیں ہے, وہ تو ایک ضمنی چیز ہے, میرا مقصد حیات آپ کے دین کو زندہ کرنا ہے, اپنی ذات سے بھی اور لوگوں کی ذات میں بھی. یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. جب اللہ ایمان و یقین صحیح ہوگا تو اللہ پاک کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا اور منعم سے محبت ہوتی ہے آدمی کو, منعم سے محبت ہوا کرتی ہے. پھر محسن اور منعم کو چھوڑ کر آدمی نہیں جاتا اگر وفادار ہے تو. ایک عربی شاعر نے کہا تھا وَقَيَّدْتُ نَفْسِي فِي ذَرَاكَ مَحَبَّتًا, کسی محبوب سے کہہ رہا ہے دنیا کے, میں نے اپنے کو تیرے گھر کے سامنے مقید کر دیا ہے. قَيَّدْتُ نَفْسِي فِي ذَرَاكَ مَحَبَّتًا مَوَمْ وَجَدَ الْإِحْسَانَ قَيْدًا تَقَيَّدًا. جو کوئی احسان کو قید سمجھتا ہے وہ مقید ہو ہی جاتا ہے. دنیا کے محسن کی بات کر رہا ہے, ہم تو محسن حقیقی کی بات کر رہے ہیں, منعم حقیقی کی بات کر رہے ہیں, جس نے ماں کے پیٹ میں بھی احسان کیا ہمارے اوپر, دنیا کی پیٹ میں بھی کر رہا ہے, قبر کے پیٹ میں بھی کرے گا, آخرت کے میدان میں بھی کرے گا. اللہ ہی کر سکتے ہیں, اور تو کون کر سکتا ہے, اس کے سوا کوئی سہارا ہی نہیں ہے. یہ ہے ایمان, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے, وفاداری کر کے دکھلا دیا. اس لیے اللہ کی محبت جب آتی ہے تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں. صحابہ کرام جو اللہ کے راستے میں جا کے اپنے گردنیں کٹواتے تھے, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے. اس لیے اللہ پاک نے جہاں اپنی محبوبیت کا تذکرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، تو فوراً فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ جب کوئی اللہ کا محبوب بنے گا اور اللہ پاک سے محبت اس کو حاصل ہوگی اور وہ اللہ کا محبوب بنے گا تو اس کی طبیعت میں تواضع آئے گا، مومنین کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کی نگاہ میں اللہ پاک کا یہ سب کمال ہے، جو کچھ میرے پاس اسی کا دیا ہوا ہے، جب چاہے چھین لے۔ کافروں اس کے مقابلے میں سخت ہوگا، کافروں سے کوئی صلح نہیں، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ اس کی زندگی میں آئے گا، کیونکہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں میرے دین کے لیے میرے بندے مجاہدہ کریں، اپنی محبوب اور مرغوب چیزوں کو چھوڑیں، اسی کا نام مجاہدہ ہے، مرغوب اور محبوب چیزوں کا چھوڑنا۔ اس لیے بار بار تشکیل کی جاتی تھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سن 2 ہجری سے جو غزوہ بدر کی ابتدا ہوئی اور سن 9 تک غزوہ تبوک کی انتہا ہوئی، تو یہ جو 7-8 سال بنتے ہیں، ان 7-8 سالوں میں جو غزوات اور سرایا ہوئے ہیں وہ تقریباً 100 کی تعداد میں ہیں، 100 کی تعداد میں۔ کسی میں لشکر اگر 50 کا ہے تو کسی میں 300 کا ہے، کسی میں 500 کا ہے، کسی میں 10,000 کا ہے، کسی میں 12,000 کا ہے، اور کسی میں 30,000 اور 40,000 کا بھی ہے۔ غزوہ تبوک میں کسی روایت میں 30,000، کسی میں 40,000، کسی میں 70,000، 70,000۔ یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آخری غزوہ ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بہت تفصیل سے ہے، سورہ توبہ میں اتنی تفصیل سے ہے کہ اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو واقعتاً توبہ کریں گے اپنی زندگی سے، اور سورہ توبہ میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا تاکہ مومنین اس سورہ کا مطالعہ کریں، غزوہ تبوک کے واقعات پڑھیں اور اپنی زندگی سے توبہ کریں اگر تعیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے 30,000 کا بھی اگر لشکر ہو، مدینے سے تبوک جانا ہے 15 دن کی مسافت، اونٹوں کی سواری، سخت دھوپ، کھجوروں کے پکنے کا وقت، پیسے ختم، کسان لوگوں کے پیسے جب سیزن آتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے امتحان لیا، یہ آخر زمانہ ہے صحابہ کرام کا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، دیکھنا ہے کیسے تیار ہوئے لوگ، تیار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ تیار ہو جائیں تو اپنے محبوب کو بلا لیں کہ چلیے آپ کی جماعت تیار ہو گئی، اب آ جائیے، آپ کا کام ختم ہوا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایمان کا امتحان ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ لوگوں کا بہت گرمی ہے، کیسے جائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ آج کی اس گرمی سے ڈرتے ہو، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس آیت کریمہ کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اخیر حیات تک پڑھتے رہے، اور 90 سال کی عمر میں اس آیت کو پڑھ پڑھ کے اللہ کے راستے میں جاتے رہے۔ آج ان کی قبر قسم دنیا میں ہے، لوگ جاتے ہیں ان کی قبر کو زیارت کرنے کے لیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ عجیب نام تھا ان کا، ان کا نام تھا خالد ابن زید، خالد کا مطلب ہمیشہ رہنے والے۔ ان اللہ کے بندے نے اپنی قبر بنا کے قسطنطنیہ میں اپنے کو زندہ جاوید بنا دیا، ان کا نام بھول جاتے ہیں ہم لوگ، مگر اس نقطے کے ساتھ یاد رہے گا۔ میں جب گیا تھا تو وہاں ایک شیخ نے نام لیا خالد ابن زید، تو مجھے یاد نہیں تھا اس وقت، میں نے کہا کون صحابی ہیں یہ خالد ابن زید، تو کہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف میں ان کا نام ہے، مگر بھول جاتے ہیں ہم لوگ، نام جیسا تھا ویسا کام۔ حتیٰ کہ جب انتقال ہونے لگا تو اس جماعت کے امیر تھے یزید، حضرت ابن معاویہ کے لڑکے، لکھا ہے کتابوں میں، معتبر کتابوں میں، یزید کو بلا کے وصیت کی میرے مرنے کے بعد بھی میری لاش کو لے کر چلنا، اور دشمن کی زمین میں جتنے اندر تک جا سکو لے کر مجھے دفن کرنا، اور اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ یا اللہ میری قبر کا نام و نشان مٹا دیجئے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھا ہے، لیکن آج کل ان کی قبر کی زیارت ہو رہی ہے، وہاں چادر چڑھی ہوئی ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے تو دعا یہ فرمائی تھی کہ میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے. یہ قبر معلوم کیسے ہوئی؟ تو وہاں لکھا ہے باہر کہ ایک شیخ گزرے وہاں, شیخ تصوف آق شمش الدین, وہ سلطان فاتح جو گزرا ہے ترکی میں, اس کے شیخ تھے. ان کو کشف ہوا کہ یہاں پر قبر ہے اور اس بنیاد پر بنا لی گئی. باقی کتابوں میں لکھا ہے ان کی دعا یہ تھی کہ ان کی قبر کا نشان مٹا دیا جائے. بتلائیے حضرات کیسے تھے, اپنے کو مٹا دیا 90 سال کی عمر میں, اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری قبر بھی کوئی نہ جانے, میرا معاملہ صرف اللہ سے ہے. لیکن اللہ پاک جو مٹاتا ہے اللہ پاک اس کو زندہ کرتے ہیں, تو یہ انتظام کر دیا. لیکن لوگ جا کے وہاں سجدے کرتے ہیں, ان کی قبر سے جو عبرت لینی چاہیے اس سے محروم ہے امت, جا کے وہاں شرک کرتی ہے. اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کرام کے بارے میں ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد تک اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے اور پڑھ پڑھ کے نکلتے تھے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. ان حضرات نے نہیں سمجھا کہ آیت صرف تبوک کے ساتھ خاص ہے, تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے, لیکن کسی درجے میں مطالبہ ہمیشہ کے لیے ہے مسلمانوں سے. ان صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت میرے محترم دوست و بزرگوں ہم یہاں آج مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایمان ہمارے پاس ہے, اور اللہ کا نام لیتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. ان کی قربانی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج بھی یہ دین قربانی چاہتا ہے. کسی عرب نے کہا تھا, مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا تھا, ردتوں ولا ابا بکرین رہا. ارتداد ہے امت میں, کتنا ارتداد ہے, کتنا ارتداد ہے دنیا میں. ابو بکر کی ضرورت ہے جو یوں کہہ کے اٹھے, اینقص الدین وانا حی, میرے جیتے جی دین میں نقصان آیا اور میں دیکھتا رہوں. ایسے ابو بکر کی ضرورت ہے. وہ میں بھی بن سکتا ہوں, آپ بھی بن سکتے ہیں, آپ بھی بن سکتے ہیں اگر ہمت کریں تو. صدیق اکبر تو نہیں بنیں گے مگر صدیق بن سکتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں, نبوت کا دروازہ بند ہے, صدیقیت کا نہیں بند ہے, کھلا ہوا ہے. جو مرد میدان آئے ابھی بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. صدیقیت کسے کہتے ہیں؟ صدیقیت یہی ہے جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں صحابہ کے سامنے فرمایا, ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی, اپنی جان اور اپنے مال سے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابا بکرین, ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. اس کا نام صدیقیت ہے. آپ نے اپنی جان بھی لگا دے, اپنا مال بھی لگا دے. صدیقیت کا مقام شہادت سے بھی اونچا ہے. شہادت میں شہید شہید ہو کر ختم ہو جاتا ہے, اس کا سلسلہ محنت کا بند ہو جاتا ہے, اس کو جنت مل جاتی ہے ماشاءاللہ اپنی قربانی کے بدلے, وہ آرام کرتا ہے. لیکن صدیق ہر وقت اپنی جان دینے کی فکر میں رہتا ہے اور نیت رکھتا ہے, جان و مال سب لگاتا رہتا ہے, اور اللہ پاک اس سے کام لیتے لیتے فائدہ پہنچاتے ہیں, لوگوں کو دین پھیلاتے ہیں. اس لیے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ ترتیب ہے, پہلے نبی پھر صدیق پھر شہداء پھر صالحین. ہم اور آپ بھی صدیق بن سکتے ہیں, صدیق اکبر تو نہیں مگر صدیق بن سکتے ہیں. جو جتنی قربانی دے گا, دین کے مٹنے کا رنج و غم اٹھائے گا, اس کے لیے در در ٹھوکر کھائے گا اور پسینہ بہائے گا, نوبت آئے تو خون بہانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. نیت تو وہی ہونی چاہیے, ذرا اپنی محبوب چیزوں کو, آرام دہ گھر کو, بیوی بچوں کو, کاروبار کو چھوڑے, جتنی بھی اللہ پاک توفیق دے اور حوصلہ دے. آخری نشانہ تو وہی ہے, جان دینا اور سارا مال دے دینا, لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کے دین کے لیے کرنا چاہیے. بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, ان کو سورہ فاتحہ نہیں آتی, ان کو کلمہ نہیں آتا, ان کو طہارت کے مسائل میں نہیں معلوم ہے. کس کی ذمہ داری ہے میرے محترم دوست بزرگوں؟ ہم صرف بخاری پڑھاتے رہیں گے اور ترمذی پڑھاتے رہیں گے, یہ کام کون کرے گا؟ وہ بھی تو ہم ہی آپ کو کرنا ہے نا, وہ کام بھی ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. جو مسلمان بھائی اور بہن اسلام و کفر کے بارڈر اور سرحد پر ہیں, کسی بھی وقت ایک ہوا چلے گی اور کفر میں چلے جائیں گے, ان کو سنبھالنا, ان کو ہمت افزائی کرنا, ان کی ثبات قدمی کی فکر کرنا, یہ بھی ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے. پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ, لیکن ضرورت ہے ان کو دین کے اوپر جمانے کی, یہ بھی ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے الحمدللہ اللہ پاک نے یہ دعوت کا کام چلایا ہے. ہر جگہ جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں, دروازے دروازے پر دستک دیکھتی دیتی ہیں، ایک ایک آدمی سے ملنے کی کوشش کرتی ہیں، باہر ملکوں میں جہاں مسلمان منتشر ہیں کبھی ایک ایک ملاقات کے لیے 25-25 کلومیٹر جانا پڑتا ہے، اور وہ بھی پتا نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، بعض دفعہ جاتے ہیں اور خالی واپس آتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان بھی اگر بچ جائے، دین اور ایمان لے کر دنیا سے جائے، ارتداء سے بچ جائے، اس کی اولاد اور نسلیں دین کے اوپر آئیں، یہ بھی ایک کام ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں جن کا یہ حال ہے، جب تک مل جل کر عمومی محنت نہیں ہوگی کیسے ہر ایک تک پہنچ سکتا ہے. میں تو آپ کے یہاں آؤں گا، میں عرش پرست ہوں، آپ میری دعوت کریں گے بلائیں گے، میں آ جاؤں گا بیان کر کے چلا جاؤں گا. لیکن جو مسلمان بھائی یہیں آس پاس میں مسجد میں نہیں آئے، نماز نہیں پڑھی، ان تک کون جائے گا؟ یہ بھی ایک خطا ہے، گناہ ہے، مجھے اپنے اس کوتاہی سے توبہ کرنی چاہیے. بالکل سچی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے، آپ کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور ارادہ کرنا چاہیے جتنے اللہ پاک توفیق دے، ہمت دے، دنیا میں چل پھر کر ہم کو دین کی دعوت دینی چاہیے، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے. محنت ضرور ہے، مجاہدہ ضرور ہے، لیکن اللہ پاک نے ہم کو اس محنت مجاہدے کا مکلف بنایا ہے، جیسے نماز کا مکلف بنایا ہے، روزے کا مکلف بنایا ہے، اسی طرح الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور جتنا کریں گے اتنا پائیں گے. اس کے لیے ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی ہیں، سنا یہاں سے کوئی نوجوان بھی تیار ہیں 4 مہینے کے لیے دین کا کام سیکھیں گے اور آ کر اپنی بستیوں میں قرب و جوار میں کام کریں گے. ابھی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں دسمبر کی، مدرسوں کی بھی، اس میں انشاءاللہ چلے کی جماعتیں تیار ہو رہی ہیں، تو ارادہ فرمائے کون کون تیار ہے اس کے لیے کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ تھوڑی قربانی، تاکہ کچھ تو مشابہت ہو جائے صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے، ان کو اس کے پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی تو قربانی ہماری طرف سے بھی ہو جائے. اس کے لیے فرمائیں کون ارادہ کرتے ہیں. خود بھی انشاءاللہ دین کے اوپر جمنا ہے، تقوی پرہیزگاری سیکھنا ہے، اتباع سنت سیکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، سارا خیر پورا دین اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بزرگوں کی صحبت سے، علماء کرام سے سیکھ سیکھ کر، مفتیان اعظم سے پوچھ پوچھ کر، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی دین کی محنت کرنی ہے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہمارے اوپر، ہر فرد مسلم کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے اتنا اس کو کلیئر کیا ہے کہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی اپنے دائرے حدود میں، دائرے اور حدود میں رہ کر اس کی محنت کریں. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں جماعتیں چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے دینی شعور، دینی احساس پیدا فرمایا ہے، اور بہت سے لوگ جو دین سے دور تھے قریب آ رہے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی پسینہ، خون نہیں تو پسینہ ہی صحیح، پیٹ پر پتھر نہیں تو ذرا سی بھوک صحیح چند گھنٹے کی، ذرا سی پیاس صحیح، پیشاب پاخانے کی تکلیف صحیح، کچھ تو پیش کریں بارگاہ الہی میں، جہاں صحابہ کرام اپنی جانیں پیش کریں گے، اپنی قربانیاں پیش کریں گے، تھوڑا سا ہمارے پاس بھی ہو تو. فرمائے، ہمارے طلبہ بھی ماشاءاللہ کچھ پہنچ گئے ہیں، وہ بھی اپنے نام بتا لیں جو سال کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے. کیا ارادہ ہے بھائی، ذرا زور سے بولو، کہاں گھر ہے آپ کا؟ اچھا، کیا نام ہے؟ اسماعیل. سال کا ارادہ ہے؟ اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے. آپ حضرات دعا فرمائے خاص طور سے، کیونکہ وہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. آپ کی دعا لینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تمہارا کیا نام ہے؟ کہاں تمہارا گھر ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، سارے اسباب بھی فراہم فرمائے. آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا، کہاں گھر ہے آپ کا؟ برٹس. کیا ارادہ ہے؟ سال کا ارادہ ہے، ماشاءاللہ. مولوی حسن راوت. ہم ان کا نام جانتے ہیں مگر پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی جان جائیں، یہ تو ہمارے بچے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ اسماعیل. کہاں گھر ہے؟ پیٹر میرس برگ. کیا ارادہ ہے؟ اللہ پاک آسان فرمائے, قبول فرمائے, جزاکم اللہ. اور بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ کہاں گھر ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. کیا ارادہ ہے؟ ایک سال کا ارادہ ہے. یوسف بیکو فرام کیپ ٹاؤن, ریڈی فور ون ایئر. اللہ پاک آسان فرمائے. ابھی بقیہ ساتھی ان کے راستے میں ہے, 3 بجے یہ لوگ نکلے ہیں. ماشاءاللہ بڑی جلدی پہنچ گئے, گاڑی نے جلدی پہنچا دیا, برکت ہو گئی. اللہ پاک ان حضرات کے لیے خصوصی دعا فرمائے. گزشتہ سال کے تقریباً 25 چل رہے ہیں, اب نومبر میں آنے والے ہیں. اللہ پاک ان حضرات کی قربانی کو ہمارے لیے کفارہ بنا دے, کیونکہ ہم تو عیش پرست ہیں, صرف آرام جانتے ہیں. ان کی قربانی شاید ہم لوگوں کی نجات کے لیے بھی ذریعہ بن جائے. امت میں ایسے ہی چلتا ہے نا, فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے, جو بیچارے کرتے ہیں ان کی برکت سے نہ کرنے والوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں, جس نوعیت سے بھی کر رہے ہیں, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ ان کی محنت اللہ پاک کے کرم سے کفارہ بن جائے. فرض کفایہ میں یہی ہوتا ہے, جو لوگ کرتے ہیں ان کے کرنے کی وجہ سے نہ کرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ان کے حق میں دعا تو کرنی چاہیے, شکریہ تو ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک انہیں ہمت دے, مشکلات سے بچائے, عافیت نصیب فرمائے, اور ارادہ فرمائے. کون تیار ہے؟ جلدی سے دعا کر لیتے ہیں, بہت دیر ہو گئی. ماشاءاللہ ہر سال اچھا ہے, اللہ قبول فرمائے. اور بھی تھوڑے دنوں کے لیے بھی ارادہ فرمائے. رمضان میں 10 دن کی بھی جماعتیں نکلتی ہیں, عشرے عشرے کی ماشاءاللہ کافی جماعتیں نکلتی ہیں. ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی تیار ہیں پورے رمضان کے لیے, اللہ قبول فرمائے. اور بھی فرمائے ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. مولانا عبد الرحیم صاحب امزنٹو, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے. اور مقامی جو کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, ان گشت ہے, آؤٹ گشت ہے, بہت آسان ہے. اپنے کاروبار کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں, روزانہ کی فکر ہے اس میں شریک ہوں. اور 2.5 گھنٹے کی محنت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم بیٹھے اور جماعت بنا کے نکل جائے, دو ایک مسلمان بھائیوں سے ملاقات کر لیں, بہت آسان ہے. جو نماز میں نہیں آتے ان سے بھی کر لیں, جو نماز میں آ رہے ہیں ان سے بھی کر لیں, اور کہیں ذرا اس کام میں حصہ لیجئے. 3 دن کی جماعتوں میں ہم جا سکتے ہیں, جو بھی ہو سکے, جو بھی ہو سکے کرنے والے کریں گے, مگر ذرا سا ہمارا حصہ ہوگا تو شاید اللہ پاک اس تھوڑی کو قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. جتنے ہمارے مرحومین اور مرحومات ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے, یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے. یا اللہ جتنے ایمان والے زندہ ہیں ان کو ہدایت کامل نصیب فرمائیے, ایمان کامل نصیب فرمائیے. اور اللہ ایمان کامل کے اوپر خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت کے لیے قبول فرما لیجیے, ہم کو بطور ذریعے کے قبول فرما لیجیے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں فلسطین میں اور دوسری جگہوں پر, یا اللہ یہ پریشانی صرف اس لیے ہے کہ ہم نے آپ کے دین کو چھوڑا, دین کی محنت کو جیسا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. اے اللہ یہ آپ کی طرف سے تنبیہ ہے. اے اللہ آج یہ مصیبت ہمارے بھائیوں پر ہے, کہیں کل ہمارے اوپر نہ آ جائے. یا اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان بیچارے مسلمان بھائیوں پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے آپ کے سوا کوئی سہارا, دشمن ان پر مسلط ہے, ظلم و ستم کر رہے. اے اللہ آپ ہی انصاف فرما دیجیے, اے اللہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ ان ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے, ان کے حق میں اگر ہدایت مقدر ہے تو جلد ہدایت دے دیجیے, اور نہیں تو یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے. اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو دین پر جمع کر اپنی نصرت اور تائید نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کی نصرت اور تائید صرف دین ہی کی بنیاد پر آتی ہے. اے اللہ دین چھوڑنے کی وجہ سے یہ پریشانی ہے, دین پر ہم سب کو جمع دیجیے. اللہ دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو متقی پرہیزگار اور اپنے اولیاء صدیقین اور صالحین میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ جو درد و غم آپ اپنے خاص بندوں کو نصیب فرمایا کرتے تھے دین کے مٹنے کا, اس کے لیے مجاہدہ کرنے کا, یا اللہ وہ غم ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے. کچھ حصہ اس کا نصیب فرما دیجئے. الہی عطا ذرہ درد دل ہو کہ مرتا ہے بے درد بیمار تیرا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین. الحمد للہ.